الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمد للہ ہمارے سلسلے دعوت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں انشاءاللہ عز و جل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں یہ دعوت جو ہوتی ہے کوئی عام دعوت نہیں ہوتی بلکہ جو ہے یہ نیاز کی جاتی ہے اور ایک دعوت پروگرام کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین ایک مثال بھی پیش کی جاتی ہے یا ایک جو ہے تصور پیش کیا جاتا ہے کہ دعوت کا کہ ہم دعوتوں میں عام طور پہ فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا بلند آواز میں گانے بج رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چل رہا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں اس کی جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت میں ہم جو ہے اچھی اچھی باتیں کریں اور اسی پہلو کو روشناس کروانے کے لیے بھی یہ پروگرام ہم کرتے ہیں یہ سلسلہ کرتے ہیں کہ اس میں لوگ سبق حاصل کریں کہ اس طرح بھی دعوت کی جا سکتی ہے بہرحال آج جو ہے انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواؤں پہلے آئیے ہم چلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دعوت پروگرام کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ماشاءاللہ نیاز پک رہی ہوتی ہے آج ہم جن کی نیاز کرنے والے ہیں ایک بہت بڑی شخصیت وہ شخصیت کہ عشاق کے دل ان کے نام سے دھڑکتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو بزم تصور میں ایک قربانیوں کی نا ختم ہونے والی داستان ذہن میں آتی ہے عشق رسول کی نا ختم ہونے والی داستان آج بھی ان کے واقعات سن کر ہم اپنے دلوں کو گرماتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جلاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر وہ شخصیت کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میرے آقا کہہ کر پکارتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا ابو بکر ہمارے آقا اعتقا سیدنا اور انہوں نے آزاد کیا ہمارے آقا کو اچھا میں یہ سسپینس رہنے دوں گا آپ اسلامی بھائی سوچیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں انشاءاللہ عزوجل پروگرام کے آخر میں ان کا نام ذکر کیا جائے گا لیکن آپ کو میں نے کچھ ہنٹس دیے ہیں کہ حضرت عمر انہیں اپنا آقا کہہ کر پکار رہے ہیں اور یہی نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہیں فرماتے ہیں سید المؤذنین مؤذنوں کے آقا تو آپ سوچئے کہ کس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ عزوجل میں نام بتا دوں گا پروگرام کے آخر میں آئیے نیاز کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج ہمارے الطاف بھائی جو ہے کیا بنا رہے ہیں
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الطاف بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں ماشاءاللہ الطاف بھائی بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے کیا بن رہا ہے
یہ فرائی گوشت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کڑھائی گوشت بھی کہہ سکتے ہیں
اچھا کڑھائی تو نظر نہیں آ رہی یہ کڑھائی گوشت پتیلے میں بھی بن جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے مسالے وغیرہ کیا اس میں کوئی اس کی اسپیشلٹی ہے کڑھائی گوشت کی جسے فرائی گوشت بھی کہتے ہیں جی
خاص مسالے نہیں ہوتے اس میں کٹر مرچ ہوتی ہے ہلدی ہوتی ہے اور ثابت زیرہ اور لونگ کے دو چار دانے گھر میں جیسے پک رہا ہے لونگ ڈالتی ہے کالی مرچی ڈالتی ہے دال چینی ڈالتی ہے بس
یہ چلیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ برکت
ڈلے گی اور یہ ہری مرچیں ڈلے گی
چلیں آپ ماشاء اللہ نیاز بناتے رہیں اور ہم اپنے کام میں لگتے ہیں آپ اپنے کام میں لگے رہیں جزاک اللہ خیر الطاف بھائی ان شاء اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ
کہتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر پر پہنچا بیوی سے کھانا مانگا بیوی نے کھانا جو بنایا تھا اس میں تھوڑا نمک زیادہ تھا تو اس بندے نے جو ہے پہلے تو بڑا غصہ آیا سوچا ڈانٹوں پھر سوچنے لگا کہ یار مجھ سے بھی اتنی خطائیں ہو جاتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے میری خطاؤں پہ میری پکڑ کر لی تو میرا کیا بنے گا یہ سوچ کر उसने अपनी बीवी की उस खता को माफ़ कर दिया, दिली दिल में ये सोचा और माफ़ कर दिया। जब उसका इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद जो है किसी ने ख्वाब में देखकर उससे पूछा कि तेरे साथ क्या मामला हुआ, तो वो कहने लगा कि अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ा वजल के फरिश्ते मुझे अजाब देना ही चाहते थे कि अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ा वजल की तरफ से इरशाद हुआ कि ए बंदे तूने मेरी बंदी के खाने में नमक डालने वाली खता को माफ़ किया था, जा मैंने इस वजह से तुझे बख्श दिया, तूने उसे माफ़ किया था मैंने तुझे माफ़ किया। तो प्यारे इस्लाम भाइयों ये एक हिकायत है और ऐसा रोज़मर्रा हमारे साथ होता रहता है कि हम कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें माफ़ी के पहलू होते हैं, हम चाहें माफ़ कर सकते हैं, चाहें तो अच्छा सोच सकते हैं किसी के बारे में। हमारे घर में ही घरवाली अगर एक काम गलत उससे हो जाता है या कोई काम उससे ख़ता हो जाती है तो हम उसके अच्छे पहलू पर भी गौर कर सकते हैं कि भाई वो कपड़े भी धोती हैं, वो खाने भी बनाती हैं, वो हमारे बच्चों की परवरिश भी करती हैं, हमारे पीछे हमारे माल की हिफाजत भी ना जाने कितने काम कर रही होती है। तो हम अच्छे पहलू की तरफ भी देख सकते हैं और देखें उस शख्स का अच्छे पहलू को तलाश करना उसके काम आ गया और उसकी बख्शिश का सबब बन गया। एक वाकया रिवायतों में लिखा हुआ है कि एक शख्स जो है उसे अपनी जोजा से शिकायत थी, तो वो जो है ये शिकायत लेकर एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। दरवाजे पर ही था कि उन सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जोजा की बुलंद आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यार जिस चीज का मैं शिकार हूं खुद उस चीज का शिकार है, अब इनसे क्या मैं अर्ज करूं। बहरहाल इसने जो है अर्ज की उन सहाबी से कि मेरे साथ ये मामला है, तो उन सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें फरमाया कि मेरे साथ भी ये मामला है कि कभी मेरी जोजा जो है बुलंद आवाज में बात कर लेती है लेकिन मैं उसकी अच्छाइयों की तरफ देखता हूँ, जहाँ उसमें एक बुराई है तो कई अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे वो मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, मेरे पीछे मेरे माल की हिफाजत करती है, वो मेरे लिए खाने बनाती है, कपड़े धोती है। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों हम अच्छाई के पहलू, ये तो घर की बात है, इसी तरह माशरे में आम तौर पे ऐसे कई वाकयात होते हैं कि हम चाहें तो अच्छाई के पहलू उसमें तलाश कर सकते हैं लेकिन हम जो है अच्छाई के पहलू तलाश करने के बजाय हुस्न जन और कीना अपने दिल में पाल लेते हैं, बल्कि कई कई दिनों तक जिक्र तक नहीं करते सामने वाले के। अब हम खुद ही स्टोरी तैयार कर लेते हैं, किसी को फोन किया फोन नहीं उठा रहा, हमने अपने तौर पे स्टोरी तैयार कर ली कि ये मुझसे बात करना नहीं चाह रहा, ये मुझसे भाग रहा है या पता नहीं क्या किया, अपने तौर पे हम कोई किस्सा तैयार कर लेते हैं, खुद ही जहन में सोच लेते हैं किस्सा के यार ये हुआ होगा इस वजह से इसने मेरा फोन नहीं उठाया, और फिर बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं और बदगुमानी के गुनाह में ही नहीं बल्कि कीना के गुनाह में भी पड़ जाते हैं। बरसों तक वो बात दिल में लिए रहते हैं, ना उनसे बात करते हैं ना कुछ। तो प्यारे इस्लाम भाइयों बदगुमानी करने में, बुरा पहलू सोचने में हलाकत ही हलाकत है, और इसी तरह अच्छा पहलू सोचने में सिर्फ उखिरवी फवाइद अपनी जगह, दुनियावी फायदे भी बेशुमार, कि आप रिलैक्स रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो प्यारे इस्लाम भाइयों हमें जिंदगी भर के लिए आदत बना लेनी चाहिए कि जब भी किसी के बारे में सोचें तो अच्छे पहलू उसमें तलाश करें, और बेशुमार ऐसे वाकयात अंबिया कराम के साहबा कराम की सीरत में हमें मिलते हैं कि वो 99 बुरे पहलू छोड़कर एक अच्छे पहलू का तस्किरा फरमाया करते थे। मैंने आपको मौजू तो पेश किया, हमारा आज का मौजू जो है अच्छे पहलू तलाश करें हैं कि दूसरों में जब भी किसी की बात हो अच्छे पहलू तलाश करें। तो आज इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज किया जाए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मुफ्ती जमील साहब, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है मुफ्ती जमील भाई, माशाल्लाह मदनी चैनल पर आप इनको देखते रहते हैं। इसी तरह हमारे साथ मोहम्मद फराज मदनी, माशाल्लाह ये भी मदनी चैनल पर आते रहते हैं, आप देखते रहते होंगे। और हमारे साथ मारूफ नाथवा मोहम्मद अदनान शेख मौजूद हैं और इनको भी आप मदनी चैनल पे देखते रहते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल इनके साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे, मुफ्ती साहब का की सोहबत का फ़ायदा उठाते हुए इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल मैं इनसे कुछ सवालात करता हूं और हम सब इस्तेफादा करते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल। मुफ्ती साहब ये बताएं कि आजकल हमारे माशरे में ये बुरा सोचना यानी बुरी बातें सोचना, अच्छे पहलू तलाश करने वाले लोग तो कम ही रह गए, बदगुमानी फैलती चली जा रही है, आप इस बारे में क्या फरमाते?
असल में ये होता है कि जो गुमान है ना वो दिल के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात होते हैं। अब जिसके दिल के अंदर पाकीज़गी होगी तो उसके दिल में ख्यालात भी पाकीज़ा पैदा होंगे, और दिल में अगर खबासत भरी हो, फासिद चीज़ें भरी हों, दिल खौफ खुदा से खाली हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जब दिल को आगाही हासिल ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में जो मुआशरे का एक अंदाज बनता चला जा रहा है कि मनफी सोचें, वो फौरन दिल के अंदर ख्यालात आने लगते हैं। एक छोटे से काम के लिए भी अच्छे पहलू को भी मद्देनज़र रखा जा सकता था, लेकिन हम मनफी पहलू ही को मद्देनज़र रखते हैं। तो अच्छे किसी भी काम के, हमने एक मुहावरा भी सुना है, तस्वीर के दो रुख होते हैं, तो हम ज़ाहरी तौर पर पहला रुख ही देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या क्या असबाब हैं, वो वजूहात क्या हैं, उनको हम बिल्कुल भी तवज्जो में नहीं लाते। तो किसी भी मुसलमान के अगर बज़ाहिर नज़र आने वाला कोई ऐसा फेल है कि जिसपे एतराज़ात हो सकते हैं, या वो काम हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो उस हवाले से भी हमें उस मुसलमान के उस अमल की तरफ अच्छे पहलुओं पर नज़र करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे फुकाहे किराम इस बात को ज़िक्र फरमाते हैं कि किसी मुसलमान के कलाम में 99 पहलू कुफ्र के बनते हैं, यानी उसने एक गुफ्तगू कर दी, उस गुफ्तगू का नतीजा निकला कि एक पहलू अगर इस अंदाज से देखें तो कुफ्र बनता है, दूसरे अंदाज से उस पहलू को देखें तो वो भी कुफ्र बनता है, तीसरे में भी कुफ्र बनता है, यूँ उसके कई पहलू कुफ्र के बन रहे हैं, लेकिन एक पहलू ऐसा है जो उस बात का दुरुस्त बनता है और वो बिल्कुल ईमान के दायरे में है, ईमान के तकाजे के मुताबिक है। तो फुकाहा किराम फरमाते हैं कि आदमी को उसकी कही हुई बात पे कुफ्रिया पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हुक्म उस पर कुफ्र का नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी बात को अच्छे ही पहलू पर, क्योंकि वो मुसलमान है। तो एक मुसलमान कुफ्र से इज्तनाब करता है, कुफ्र से नफरत करता है, तो हम उसके पहलू, उसकी मुराद को हम ईमान वाले पहलू पर ही रखेंगे कि इसकी मुराद ईमान वाला ही पहलू था, वो दुरुस्त पहलू था। हाँ, अब अगर वो अपने मतलब और मानी खुद ही बता सराहत कर दे कि मेरी मुराद ये थी, तो यानी कुफ्रिया पहलू था, तो अब फिर उसके इकरार करने की वजह से उसके ऊपर जो भी फिकही हुक्म बनता होगा, शरी हुक्म, वो लागू होगा।
अच्छा मुफ्ती साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल करूँ, लोग आमतौर पे कहते हैं ऊपर वाला, इशारा भी कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में क्या हुक्म होना चाहिए? यानी ये ऐसा कलिमा है आमतौर पे बहुत ज्यादा राइज है हमारे माशरे में।
इस जुमले से तो हम मना करेंगे
जी
कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुतलकन इस तरह कहना कि ऊपर वाला, तो इसका एक पहलू ये बनता है कि जैसे हो सकता है किसी के जहन में ये हो कि अल्लाह ताला ऊपर रहता है, जिस हम ज़मीन में रहते हैं तो अल्लाह ताला का मकान ठिकाना वो ऊपर है, तो अगर किसी के जहन में ये वाला पहलू है कि अल्लाह ताला ऊपर रहता है, आसमानों के ऊपर, अर्श के ऊपर रहता है, तो यानी जिस्म मानता है, जैसे हम ज़मीन पे बैठे हैं, हमारा जिस्म इस वक्त सोफे पर है, तो अल्लाह ताला का जिस्म मान कर वो तसव्वुर रखता है कि अल्लाह ताला अर्श पर यूँ तशरीफ़ फरमा है, बैठा है, तो ये वाला पहलू कुफ्रिया है। अल्लाह ताला जिस्म से, जिस्मानियत से, जगह में होने से पाक है। तो अब एक पहलू ये बनता है इस जुमले का, लेकिन एक पहलू यह है कि अल्लाह ताला की जिस तरह ज़मीन अल्लाह की मिल्क है, आसमान अल्लाह की मिल्क है, जन्नत अल्लाह की मिल्क है, अर्श अल्लाह की मिल्क है, तो ऊपर वाला कहने का मतलब अगर ये लिया जाए कि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी आसमानों में भरी पड़ी हैं, तो आसमानी कुदरती निशानियों वाला या अल्लाह ताला की शान बुलंद बाला है, इस एतबार से वो ऊपर वाला कहता है, तो ये एक पहलू है जो कुफ्र से बचाता है। लेकिन फिर भी इस तरह के जुमले से हम मना ही करेंगे। ये जुमला अगर कहा जाए ऊपर वाला अल्लाह ताला के लिए, तो इससे एक सुनने वाले के जहन में ये वो पहला पहलू जहन में आ सकता है कि अल्लाह ताला ऊपर रहता है, यानी जो बिल्कुल खाली जहन होगा, बच्चा है, तो वो कहीं ये ना समझे कि अल्लाह ताला ऊपर रहता है, اور یہ والا پہلو یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے, تو اس لیے علماء اس جملے سے منع ہی کرتے ہیں تاکہ سننے والا کہیں دوسرا غلط پہلو لے کر ساری زندگی یہی نہ سمجھتا رہے. تو اس لیے ہمیں عوام کے بارے میں بہرحال حسن ظن ہی اس میں گمان ہی رکھنا چاہیے. اور علماء نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو عوام ہے ان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد پوچھے نہ جائیں, بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست عقائد بتائے جائیں, سکھائے جائیں. اگر اس کی غلط فہمی کوئی تھی بچپن کی تو وہ غلط فہمی کا اضالہ بھی ہو جائے اور اس سے انشاءاللہ اس کے علم بھی اضافہ.
سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی اس قول میں بھی قول کو کفر ضرور کہا جائے گا, منع بھی کیا جائے گا, لیکن قائل پہ کفر کا فتویٰ لگانے میں احتیاط کی جائے گی جب تک کہ وہ خود صراحت نہ کر دیں. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے فقہ ہیں, یہ ہمارے فقہ کی سوچ ہے ماشاءاللہ. فراز بھائی آپ کیا فرماتے ہیں, اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو فقہ کرام کا اچھے پہلو تلاش کرنے کے بارے میں؟
مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء سے لوگ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ فلاں اس طرح کہتا ہے, فلاں امام یوں ہیں یا فلاں بندہ یوں ہے. تو جو واقعی اہل علم ہوتے ہیں, فقہا ہوتے ہیں, افتا سے وابستہ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے جوابات دینے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات بتانے والا جس انداز سے بتا رہا ہوتا ہے معاملہ ایکچولی ویسا ہوتا نہیں ہے. تو اس پر بڑا پیارا واقعہ الخیرات الحسان کے اندر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ایک بنیادی کتاب ہے, اس میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایک شخص ہے کہ جو جنت کا امیدوار نہیں ہے, دوزخ سے ڈرتا نہیں ہے, مردار کھاتا ہے اور بغیر سجدے اور رکوع کی وہ نماز پڑھتا ہے, اسی طرح وہ بغیر دیکھے گواہی دے دیتا ہے, فتنے کو وہ پسند کرتا ہے, سچائی کو وہ ناپسند کرتا ہے اور رحمت سے وہ دور بھاگتا ہے اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے. تو اب ویسے اگر کسی عام شخص کے بارے میں کہا جائے یا کسی عام شخص کے پاس آ کر کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو وہ کہے گا او ہو اتنا بڑا کفر کر دیا, اتنی بڑی بات کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے, تم اس کو جانتے ہو؟ تو کہا ملاقات نہیں ہوئی, بس وہ سنی سنائی باتیں, اگر میں اس سے مل لوں تو وہ میرے نزدیک بڑا ناپسندیدہ شخص ہوگا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اچھے پہلو کی طرف اس کی توجہ دلائی, پازیٹیو تھنکنگ کی طرف اس کی توجہ دلائی. امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ تم کہتے ہو کہ وہ جنت کا امیدوار نہیں ہے, دراصل وہ خالق جنت کا امیدوار ہے. اگر خالق جنت کی رضا مل گئی تو اس کو جنت بھی مل جائے گی. فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ دوزخ سے نہیں ڈرتا, تو در حقیقت وہ خالق دوزخ سے ڈرتا ہے. اگر وہ رب سے ڈرنے والا بن گیا تو امید ہے کہ وہ جہنم سے بھی بچ جائے گا. تم کہتے ہو کہ وہ مردار کھاتا ہے تو وہ مچھلی کھاتا ہوگا, کیونکہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ذبح شری کی اس کو حاجت نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میری امت کے لیے دو اس طرح کے جانور حلال کیے گئے ہیں کہ جن کو ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہے, ایک ٹڈی اور ایک مچھلی. تو فرمایا کہ وہ مچھلی کھاتا ہوگا. پھر اس نے کہا تھا کہ وہ بغیر سجود اور رکوع کی نماز پڑھتا ہے, تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھائی وہ نماز جنازہ پڑھتا ہوگا, نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے. فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے, تو بھائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر گواہی دیتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ گواہی جو ہے وہ بغیر دیکھی دی جاتی ہے, غیب پر ایمان لانا ہے. اسی طرح فرمایا کہ تم نے کہا کہ وہ سچائی کو ناپسند کرتا ہے, تو موت ہے تو ایک حقیقت, لیکن ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس کو پسند تو نہیں کرتا, وہ موت کو ناپسند کرتا ہوگا. پھر تم کہتے ہو کہ وہ فتنے کو دوست رکھتا ہے, تو امام اعظم نے فرمایا کہ وہ مال اور اولاد کو پسند کرتا ہوگا, مال اور اولاد سے اس کو چاہت ہوگی. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, اس کو فتنہ قرار دیا, لیکن ظاہر ہے کہ مال سے بھی بندے کو محبت ہوتی ہے, اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے. تو یوں آپ پوزیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر آئے. اسی طرح وہ کہتا تھا کہ رحمت سے بھاگتا ہے, تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھائی بارش اللہ کی رحمت ہے, اب ہر بندہ تو اس کے نیچے نہانے کا وہ اہل نہیں ہوتا, تو وہ کسی سائے میں چلا جاتا ہے, تو اس طرح وہ رحمت سے بھاگتا ہے. اور اس نے کہا تھا کہ وہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے, تو امام اعظم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا یہ قول قرآن میں بیان کیا ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, یہود یہ کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے, نصارہ کہتے ہیں یہود کچھ نہیں ہے. تو وہ بندہ اس چیز میں ان کی تصدیق کرتا ہے. آپ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے آپ نے اس کی تھنکنگ کو پوزیٹیو کی طرف لے کے گئے, اور یہ ہمیں سکھایا کہ اگر کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہو جو بظاہر ہمیں منفی نظر آ رہی ہو, تو اس کو پوزیٹیو کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. اور اگر آپ قرآن پاک کی تعلیمات پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مقامات پر اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا, ان کی تعریف کو بیان کیا، ان کے سجود اور رکوع کو بیان کیا، تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، حالانکہ اللہ پاک اس چیز سے بے نیاز ہے، لیکن پھر بھی ان کی جو اچھی عادتیں تھیں، ان کی اچھی کوالٹی تھی، اللہ پاک نے ان کو بیان کیا. تو اس سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ کو، منفی سوچ کو بندہ سائڈ پر رکھ کر زیادہ جو غلبہ ہے، جو اس کی جو زیادہ توجہ ہے، جو فوکس ہے، وہ اس کی پازیٹو تھنکنگ کی طرف ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ کمزوریوں سے بندہ سیکھتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر آپ کسی کی طرف حوصلہ افزائی سے بڑھتے ہیں اور اس کی اچھی پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو وہ زیادہ اچھے انداز میں نکھر کے سامنے آتا ہے.
ماشاءاللہ کیا بات ہے فراز بھائی. اچھا ہم مفتی صاحب یعنی بزرگان دین کے بارے میں سنتے ہیں. پچھلے دنوں مکاشفت القلوب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا والے صلات و سلام کا گزر ایک مرے ہوئے خنزیر کے پاس سے ہوا. اچھا مرا ہوا وہ بھی خنزیر کی لاش جس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا. حواری ساتھ تھے، سب نے اپنے منہ پر کپڑے سے ڈھانپ لیے اور منہ چھپاتے ہوئے گزر گئے کہ کہیں یہ سڑان جو ہے ہماری ناک میں نہ چلی جائے. سخت بدبو آ رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے گزرے تو آپ نے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا، اور آپ جب گزر گئے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں. اللہ اکبر. آپ نے اس مرے ہوئے خنزیر میں سے بھی ایک اچھائی کا پہلو نکال لیا، جبکہ جو ہے خنزیر حرام ہے، نجس عین ہے، لیکن آپ نے نجس عین چیز اس کی لاش موجود ہے اور اس میں سے بھی آپ نے اچھائی کا پہلو نکال لیا. تو حواریوں نے کہا کہ حضرت اتنی غلیظ چیز اور تعفن اٹھ رہا ہے، اتنی گندی چیز، اس میں بھی آپ اچھائی کا پہلو بیان فرما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں اپنی زبان کو برائی کا عادی کیوں بناؤں، یعنی مجھے اپنی زبان کو برائی کا عادی نہیں بنانا. مرے ہوئے خنزیر میں سے بھی آپ نے اچھائی کا پہلو، یہ انتہا ہے. یعنی اس سے زیادہ کیا مثال دی جا سکتی، اس سے زیادہ کیا مثال دیا کہ مرے ہوئے خنزیر تک میں سے اچھائی کا. آخر ہم اپنے آپ کو ایسا کیسے بنائیں؟ یعنی ہم اپنے کبھی ماتحتوں کو دیکھتے ہیں تو ہزار مرتبہ دل میں برائیاں پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کام کر رہا ہے. کبھی اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ساس بہو کے بارے میں، آج کل عام ہے، یعنی ہر ساس ہر بہو کہے گی ساس نے جادو کرایا ہوا ہے. ساس کہے گی کیا ساری عورتوں کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں رہی ہے، جادو کرواتی پھریں گے. اب یہ جو ہے نا یہ عام ہے معاشرے کے اندر. یہ سوئزن ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ فلاں کا استخارہ کروا دیں، کیا استخارہ کروا دیں، فلاں نے مجھ پہ جادو تو نہیں کیا. ارے یہ کوئی استخارہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں فلاں نے جادو تو نہیں کیا مجھ پہ. تو اتنا سوئے زن اس معاشرے میں پھیل چکا ہے. آخر ہم اپنے آپ کو اس خوگر کیسے بنائیں، اچھائیوں کا اچھے پہلو تلاش کرنے کا عادی کیسے بنائیں؟ اور اس کی معاشرے میں کچھ مثالیں، یہ تو دو تین مثالیں میں نے عرض کی، تو اس کے بارے میں جیسے ساس بہو کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل جو ہے، اس میں ہم کس طرح اچھے پہلو تلاش کر سکتے ہیں مفتی صاحب؟
اصل میں ہمیں علم دین جتنا زیادہ ہمارے سامنے ہوگا اور احترام مسلم کا جذبہ ہمارے جتنے سامنے ہوگا، حقوق العباد کے حوالے سے جتنی ہمیں آگاہی ہوگی، تو انشاءاللہ اس چیز پہ کافی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. اور برے خیالات، منفی سوچیں، اعتراضات بھری فکریں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ ایک آدمی گھر پہ آتا ہے، گھر پہ آتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے استری نہیں ہیں. اب اس کا دو انداز ہو سکتے ہیں، آتے ہی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے سوٹ استری چاہیے، تم نے استری نہیں کیا، تم ایسا ہی کرتی ہو، تم ہمیشہ یعنی اپنی بیوی پہ وہ برسنا شروع ہو جائے. اب ایک تو یہ آتے ہی بوچھاڑ شروع ہو گئی نا اعتراضات کی، اور پھر جو جس کی جیسی ٹاکنگ جو انداز وہ اسی انداز کو اختیار کر لیتا ہے. لیکن یہ سارے فکریں اور یہ منفی سوچ لانے سے پہلے اپنی اہلیہ سے ہی بندہ اگر پوچھ لے کہ بھائی میں صبح آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ یہ کپڑے استری کرنے ہیں، تو یہ کپڑے استری کیوں نہیں ہوئے، کیا کوئی پرابلم تھی؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایسا جواب دے جو آپ کو بھی سمجھ میں آئے. مثال کے طور پہ کہ بھائی لائٹ گئی ہوئی تھی،
بالکل
جب سے آپ گئے ہیں تب سے لائٹ ہی نہیں.
اچھا مفتی صاحب سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، کبھی کبھی بڑی شرمندگی ہو جاتی ہے، آپ نے ڈانٹ دیا، سارا بھاشن دے دیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی لائٹ گئی ہوئی تھی، اب کیسی شرمندگی ہوگی. اچھا بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہم نے جو بولنا تھا بول دیا، کاش تحمل سے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کام لے لیا جاتا،
اگلے کو بھی موقع، چونکہ آپ کو ایک کام جو آپ کہہ کر گئے تھے وہ نہیں ہوا, تو یقیناً اب ایسے میں آدمی کو واقعی عطاً وہ اس طرح کیا ہوا لباس پہن کر کسی محفل میں جانا ہے, کسی آفس ورک کے لیے نکلنا ہے, اب اس وقت اس طرح نہیں ہے. اب اس وقت جو آدمی کے ذہن میں جو کچھ ایک تو وہ ٹینشن وہاں پہنچنا ہے, وہ کپڑے اس طرح نہیں ہے, تو اب ایسے موقع پہ اب سارا نزلہ بیوی پہ مطلب اتار دیا. اب ہونا یہ چاہیے کہ بیوی سے بھی معلوم کر لیا جائے نا کہ حقیقت حال کیا ہے. اب اس کی طرف سے جب ریزن سامنے آئیں گے تو بندہ ہو سکتا ہے کہ اب اس کی کوئی متبادل صورت اختیار کرے کہ چلیں اب مجھے وہاں پہنچنا ہے تو اب میں کیا کروں, کپڑے لے کر باہر کسی جگہ جہاں لائٹ آ رہی ہو ڈرائی کلینر سے ہی استری کروا لوں, کوئی صورت بنا سکتا ہے, متبادل کوئی صورت اختیار کر سکتا ہے. تو اب اصل یہ ہے نا کہ منفی سوچیں جس کی ہر وقت صبح و شام یہی نگیٹو
عادت بن چکی ہو
تو اس کو اپنی بیوی کے جواب پر بھی ہو سکتا ہے اطمینان نہ ہو کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو, لائٹ کب گئی ہے, وہ اس کی تحقیق میں پڑ جائے گا کہ لائٹ کب گئی بھی ہے اور تم کہیں جھوٹ تو نہیں کہہ رہی. تو لہٰذا اپنے آپ کو اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر آ جائیں گے تو ہمارا ذہن بھی پرسکون رہے گا, دل بھی پرسکون رہے گا, جو اب ہم اگلے اسٹیپ پہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام بھی پرسکون طریقے سے کر سکیں گے. ورنہ یہ ذہنی ٹینشن کا ایک بہت بڑا سبب ہماری منفی سوچیں ہیں جو بالآخر آگے چل کے دل کی بیماریوں کا بھی نتیجہ بن جاتی ہیں.
اچھا ہم نے اتفاق ہے دو واقعات ذکر کیے شوہروں کے, کہ شوہر جو ہے بیوی پہ آج کل اس کا الٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے کبھی کبھی, ہماری اسلامی بہنوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے, فوراً برس پڑتی ہے شوہر گھر میں آیا نہیں, یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے, ارے بھائی اس کا سن تو لو بیچارہ کہاں تھا. بہرحال اچھے پہلو پہ توجہ نہیں,
خواتین کو بھی اچھے پہلو نکالنے چاہیے اپنے شوہر کو. اگر کوئی کام انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کرتے ہوئے آئیے گا, نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ سامان لیتے ہوئے آئیے گا, اب وہ بیچارہ خالی ہاتھ آیا, خالی ہاتھ آتے ہی ایک دم خاتون برس پڑی تو یہ پوچھنے کہ آپ کو یہ کام کہا تھا وہ لے کے نہیں آئے, مثلا دہی لے کے نہیں آئے, تو ہو سکتا ہے شوہر آگے بتائے کہ بھائی دہی ختم ہو گئی ہے. اب شوہر کے ہاتھ میں دہی نہ دے کے عورت فوراً نہ بول پڑے, پوچھ لے, یا ہو سکتا ہے شوہر خود ہی اس کی وضاحت کر رہا تھا اس سے پہلے ہم اعتراضت کر دیتے.
کاش ہماری جو ہے عادت میں شامل ہو جائے اچھے پہلو تلاش کرنا, کاش ہم اچھے پہلو تلاش کرنے والے بن جائے تو معاشرہ جو ہے امن و شانتی کا ایک نمونہ بن جائے. آپ یقین کریں ہر قسم کے جھگڑے ختم ہو جائے اگر صرف یہ عادت اختیار کر لی جائے. آپ کیا فرماتے ہیں فراز بھائی اس کی کچھ مثالیں, بری سوچ رکھنا یا جو ہے کیا کہتے ہیں حسن ظن کیسے رکھا جائے, اچھے پہلو کیسے تلاش کیا جائے, کوئی ایسی مثال؟
دیکھیں اس میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, اگر ایسے افراد کی صحبت مل جائے جو بندے کو مثبت سوچ کی طرف لے کے جائیں, منفی پہلوؤں سے اس کو دور رکھیں, تو اس کا بھی بندے کی شخصیت پر فائدہ ہوتا ہے, اس کی شخصیت نکھرتی ہے. اس کی ایک آسان مثال آپ لیں, یعنی ایک منفی پہلو معاشرے میں کتنا عام ہے اس کی مثال دیتا ہوں, اور پھر اس کو مثبت کی طرف کیسے لایا گیا اس کی بھی مثال دیتا ہوں. موبائل دائرے کے ہر دوسرا بندہ یوز کرتا ہے, اب ہر سامنے والا شخص کال ریسیو اس کی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب جب کال ریسیو نہیں ہوتی تو فوراً ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ دیکھو جان مجھ کے میری کال نہیں اٹھا رہا, حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کال کیوں نہیں ریسیو ہو رہی, لیکن زبان سے پہلے یہی نکلتا ہے کہ اگر پیسے کا معاملہ ہوگا دیکھو یار قرضہ دینا نا میرا, اس لیے جو نا وہ میری کال نہیں اٹھا رہا. یعنی کال نہیں اٹھا رہا ہمارے زبانوں پہ یہ تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت نے اس پوزیٹیو تھنکنگ کیسے دی ہمیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کال نہیں اٹھا رہا, آپ یہ کہیں کہ اس کی کال ریسیو نہیں ہو رہی, اس کی کال اٹھ نہیں رہی. اب اس میں کیا ہے کہ اس بندے پر الزام نہیں ہے. اچھا آپ اچھے پہلو کیسے تلاش کر لیں, بھائی ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہو, ہو سکتا ہے اس کا موبائل سائلنٹ ہو, ہو سکتا ہے وہ چارجنگ پر ہو, وہ کسی کام سے نکل گیا ہو, تو ایسے کئی جو ہے وہ صورتیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی کال ریسیو نہ ہو رہی ہو. اور کال ریسیو نہیں ہو رہی اس میں بھی ایک مطلب سکون اور اطمینان ہے کہ ہم سامنے والے کو بلیم نہیں کر رہے کہ وہ کال نہیں اٹھا رہا. تو یہ امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکت ہے. اب کئی ایسے سلائی بھائی ہیں جن کی زبان پہ یہی جملہ ہے کہ کال نہیں ریسیو ہو رہی, تو مطلب ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ یہ مثبت تھنکنگ کی طرف ہے.
بسوں کا جو آن لائن بھی شو ہو رہا ہے اس وقت, تو اور زیادہ یہ چیز غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ دیکھو آن لائن ہونے کے باوجود بھی فون نہیں اٹھا رہا. تو اب اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ وہ فون اس وقت وہ گھر چھوڑ کے نماز پڑھنے گیا ہے, کسی کام سے گیا ہے, بچوں کے ہاتھ میں ہے, اہلیہ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کا جو نمبر ہے وہ سیو نہیں ہے, ان نون نمبر ہے, تو ایسے موقع پہ وہ اہلیہ فون ریسیو نہیں کر پا رہی, کس طرح کریں؟ ان کو شوہر کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے کہ میرے موبائل سے آنے والی کوئی کال آپ ریسیو کریں. بازو کا یہ سلسلہ ہوتا ہے,
بالکل
جان پہچان والا ہو, کوئی محارم ہے, کوئی یعنی اپنی نند یا اپنے بھائی, کسی کی کال ہو تو بندہ وہ ریسیو کر سکتا ہے, کوئی عورت ریسیو کر سکتی ہے, لیکن ایک آفس سے آنے والی کال, ایک ان نون کال, تو عورت وہ ریسیو نہیں کر پا رہی. تو آن لائن شو ہونے کے باوجود بھی کئی ایسے پہلو بنتے ہیں کہ جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس وقت موبائل اس آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یا بالفا اسی کے ہاتھ میں, لیکن وہ ایک اہم ترین میٹنگ کے اندر مصروف ہے اور اس وقت وہ کال ریسیو نہیں کر پا رہا.
اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے واٹس ایپ ہے تو بندہ آف لائن ہو چکا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر تک وہ آن لائن شو کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک پوزیٹیو تھنکنگ آپ لا سکتے ہیں کہ ممکن ہے وہ آف لائن ہو گیا ہو لیکن چونکہ وہ تھوڑی دیر تک آن لائن شو کرتا ہے تو اس لیے آن لائن شو.
اچھا, ایک اور معاشرے کا سلگتا ہوا پہلو ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ میری اپنی بیٹی کا شوہر اگر جو ہے وہ میری بیٹی کو گھما رہا ہے, کھلا پلا رہا ہے, ہوٹلنگ کروا رہا ہے, خوش رکھ رہا ہے, آرام کا وقت دے رہا ہے, کتنا پیارا بندہ ہے, دیکھیں کیسے اللہ والا ہے, کتنا نیک آدمی. اور اگر یہی کام میرا بیٹا کرے تو میرے ذہن میں خیال آئے گا یہ اس کی بیوی نے جادو کر لیا ہے, پھانس لیا ہے اس کو جو ہے نا. یہ بڑا عام ہے, یعنی میری اپنی بیٹی اس کے ذرا سا سر میں درد ہو اور وہ گھر میں آرام کرتی ہے, سوتی ہے, تو ماں کو خیال آتا ہے کہ یار بیچاری جو ہے نا کتنی پریشان ہے. یہی اگر بہو ہو تو خیال آتا ہے ڈرامے بازی کر رہی ہیں. تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس معاملے میں بھی اچھے پہلو کو تلا, کیونکہ معاشرے کا ایک عام مسئلہ ہے, یعنی ہر گھر کی کہانی. تو اس معاملے میں کیا جو ہے ساس اپنے بہو کے بارے میں اچھے پہلو سوچ سکتی ہے, اس نے ذہن رکھ سکتی ہے؟
دیکھیں, یہ بولا تو بہت جاتا ہے کہ بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے, بالکل میری بیٹی ہے, داماد بالکل میرے بیٹے کی طرح ہے. زبان سے الفاظ نکلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, لیکن جب آپ پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ کریں گے تو وہ بہت زیادہ اچھا لگے گا, کہ بلکہ اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر جو ہے اپنے داماد سے جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے سسر کو, اسی طرح ساس کو اپنی بہو سے, اپنی بیٹی سے بڑھ کر, اس لیے کہ وہ ایک نئے گھر کے اندر آئی ہے, وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ کر آئی ہیں, نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اس کا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے. تو جتنا آپ اس کا خیال رکھیں گے, اپنی بیٹی سے بڑھ کر اس کو محبت دیں گے, تو اس کا ماحول میں ایڈجسٹ ہونا یہ آسان ہو جائے گا. اور چونکہ معاملہ دو طرف سے ہوتا ہے, اگر آپ کی طرف سے کوئی کمزوری ہوگی, اس کو بار بار ڈانٹ ڈپٹنا ہوگا, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی بعض اوقات کیا کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو جا کے پھر باتیں بتاتی ہے, اور اس طرح پھر معاشرے کا جو ہے وہ ایک نقشہ بگڑ جاتا ہے, فیملی کا جو ایک امن و سکون ہے وہ بگڑ جاتا ہے. کئی افراد آپ کو ایسے ملیں گے, حالانکہ نکاح کے اندر برکت رکھی گئی ہے, لیکن کئی ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ یار جب سے شادی ہوئی نا میں بڑی ٹینشن میں آ گیا ہوں,
زندگی
اجیرن ہو گئی. کیوں ہے ایسا ہمارے معاشرے میں؟ حالانکہ ہمیں قرآن و حدیث تو یہ سکھاتے ہیں کہ جب بندہ شادی والا ہو جاتا ہے, نکاح ہو جاتا ہے, اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے,
زندگی وہ پرسکون
ہو جاتی ہے. بلکہ ایک حدیث پاک ہے, اس میں تو یہ بیان کیا گیا کہ جو شادی شدہ ہے وہ جب نوافل پڑھتا ہے تو غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے افضل ہے, اس کی 2 رکعت پڑھنا. اس کی شرح میں یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ وہ ذہنی انتشار سے اب فارغ ہو چکا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں اور مزید جو بری خواہشات ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی, تو نکاح کے اندر تو اتنی برکت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیوں اس کو ایک نیگیٹو چیز کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ نکاح کریں گے تو یہ معاملہ ہو جائے گا؟ تو اس میں ہر ایک کو سوچنا چاہیے, بڑوں کی ذمہ داری ہے, بالخصوص جیسے لڑکا ہے تو اس کے والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں آنے والی جو لڑکی ہے, جو بہو ہے, اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں, اچھے پہلو کو تلاش کریں, برے جو پہلو ہیں اس کو نظر انداز کریں اور اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں, یہ نہیں ہے ہمارا مقصد اس ٹاپک کا کہ برے پہلو کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں, کوئی تربیت کا سلسلہ نہ ہو, یہ نہیں ہے. برے پہلو اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پہلے تو اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ واقعی یہ برا ہے بھی کہ نہیں, پھر اگر آپ واقعی اس کے مسئلے ہیں, اس کو سمجھانا چاہتے ہیں, تو اچھے انداز میں اس کی تربیت کریں, تو انشاءاللہ مزید وہ نکھر جائے گا.
بڑی پیاری بات کہی آپ نے. اچھا, اب ماشاءاللہ وقت کی کمی ہے, گفتگو تو ایسی ہے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا ختم کی جائے, چلتی رہے, لیکن آئیے ہم جو ہے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. آخری سوال آپ سے مفتی صاحب یہ ہے کہ حسن زن جو ہے کہاں تک رکھا جائے؟ یعنی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی برا گمان کرنے لگتا ہے, تو آخر انتہا کیا ہے, یعنی اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا آخری میرا سوال ہے, انشاءاللہ اسی پہ اختتام کریں گے انشاءاللہ, کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ کس حد تک حسن زن رکھا جا سکتا؟
ہمیں دین اسلام نے حکم دیا ہے ظن المؤمنین خیرہ, مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرنا, اور کسی بھی مسلمان کے بارے میں اچھے گمان کی ایک حد کیا ہو سکتی ہے, تو ہمیں کتابوں میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے. اب جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے فوراً ذہن میں کیا آئے گا کہ اس نے شراب
پی.
لیکن فقہ کرام فرماتے ہیں اس کا شرابی ہونا اس کے منہ سے شراب کی بو آنے سے ثابت نہیں ہوگا
اللہ
ہو اس نے شراب پی,
کیونکہ شراب کی بو آ رہی ہے.
ہو سکتا ہے کہ شراب پینا چاہ رہا تھا اور اچانک منہ میں آنے کے بعد ہی اس کو خوف خدا کا غلبہ اور اس نے کلی کر دی ہو, شراب نہیں پی تو کلی کرنے کا موقع نہیں ملا صاف پانی سے. یا یہ ہے کہ اس نے شراب نہیں پی رہا تھا, زبردستی لوگوں نے اس کو پکڑا ہو اور اس کو پلا دی ہو جبرن, تو اس لیے اس نے شراب پی لی, اس کو زبردستی پلائی گئی ہے. تو اس صورت میں بندے کو شراب کی حد جو ہوتی ہے
وہ اس کے اوپر
قائم نہیں کی جائے گی. تو اس طرح بکثرت پہلو بن سکتے ہیں جس میں کسی بھی مسلمان کے پاس سے شراب کی اسمیل آنے سے اس کو ہم شراب ہی نہیں کہہ سکتے. ہاں جب وہ اقرار کر لیں کہ میں نے شراب خود سے شوقیہ پی ہے یا شریک گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ اس نے قصدن خوشی شراب پی ہے, اس وقت تک ہم اس کو شرابی نہیں کہہ سکتے. اس وقت تک اس کو شراب پینے کی حد جاری اس پہ نہیں کر سکتے.
سبحان اللہ, یعنی اس حد تک کہ شراب کے منہ سے بدبو آ رہی ہے پھر بھی آپ گمان نہ کرے یہ شرابی
نے شراب, کیونکہ ایک اچھا احتمال موجود ہے کہ اس نے شراب پینا چاہی منہ میں ڈالی اور خوف خدا کی وجہ سے کلی.
یہ تو انتہا ہے, ایسا حسن زن کہاں سے لے کر آئے.
اصل یہ کہ حسن زن اچھے گمان اچھے دلوں سے پیدا ہوتے ہیں, ہمیں اپنے دل کے کیفیات خیالات اچھے کرنے چاہیے.
ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ اسلام جو ہے حسن زن کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اچھے دل میں اچھا گمان پیدا ہوتا ہے, تو اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اپنے دلوں کو اچھا کرنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہر جمعرہ ضرور حاضر ہوا کریں. اسی طرح امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنیں. انشاءاللہ عزوجل ان دینی باتوں سے اچھے ماحول میں بیٹھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی ذات سے ہمارا گمان ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے گا. جب دل صاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے خیالات بھی صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو آئیے ہمارا جو ہر مرتبہ کا طریقہ کار ہے, ہر ایپیسوڈ میں ہم جو ہے نعت شریف سنتے ہیں, ایک کلام پڑھا جاتا ہے, تو انشاءاللہ عزوجل وہ کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل نیاز کی ترکیب ہوگی. جی
وہ نبیوں میرا رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا, وہ نبیوں میرا رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, غم کھانے والا فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, وہ نبیوں میرا رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا, خطا کار سے در گزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, گھر کرنے والا مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا, قبائل کو شیرو شکر کرنے والا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور اک نسخہ کی میاں ساتھ لایا ہاں ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا ہاں اس کی کایا رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا.
سلسلے کے شروع میں میں نے عرض کی تھی کہ وہ شخصیت کے جن کا نام سنتے ہی دل عشاق مچلنے لگتا ہے, وہ شخصیت کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فرمائے, ہمارے آقا فرمائے, وہ شخصیت کے جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی, اور وہ قدموں کی آہٹ کن کی تھی؟ ان کی آج ہم نیاز کریں گے. کیا نام ہے ان کا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عطا فرمایا سید المؤذنین, یعنی مؤذنوں کے سردار, مؤذنوں کے سردار کا لقب جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو ارشاد فرمایا. اتنی بڑی شخصیت جو قربانیوں کی ایک داستان ہے. آپ کا آقا امیہ بن خلف جو ہے آپ کو بتہ کے تپتے ہوئے ریگستان میں ننگی پیٹ لٹا دیا کرتا, اور اس قدر جو ہے وہ تپش ہوا کرتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے اس پر گوشت رکھ دیا جائے اس زمین پہ تو شاید وہ بھی پک جائے. اور آپ کو ننگی پیٹ لٹا دیا جاتا, آپ کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ آپ ہل بھی نہ پائیں, اور اس دوران بھی آپ کے منہ سے احد احد کی صدائیں نکلا کرتی تھیں. یہ تھا آپ کا جذبہ, یہ تھی آپ کی قربانیاں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہیرے کو پہچانا اور آپ خریدنے کے لیے پہنچے. امیہ بن خلف نے دیکھا کہ یہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں, تو اس وقت حبشی غلاموں کے کوئی ریٹ ہی نہیں ہوتے تھے, کوئی پرائس نہیں ہوتے تھے, ان کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن جو ہے جب دیکھا اتنی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں تو اس نے عربی غلاموں سے زیادہ آپ سے پیسے وصول کیے, آپ نے وہ بھی جو ہے ادا فرمائے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا. تو یہ ماشاءاللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں.
بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ یار غار نے تجھے خریدا, بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ یار غار نے تجھے خریدا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو بلال جیسا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج انشاءاللہ عزوجل سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی جائے گی, انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی. آپ تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس میں ضرور شرکت فرمائیں. فاتحہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
هو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا Yeah.